حج کے سفر میں جانے والوں جاتے جاتے سن لو صدا، حج کے سفر پر جانے والوں جاتے جاتے سن لو صدا، کعبے کا رب دل میں مکین ہو، کعبے کا رب دل میں مکین ہو تب ہے حج کا اصل مزہ، کعبے کا رب دل میں مکین ہو تب ہے حج کا اصل مزہ، حج کے سفر پر جانے والوں جاتے جاتے سن لو صدا، کعبے کا رب دل میں مکین ہو تب ہے حج کا اصل مزہ، لب سے جب لبیک کہو گے ساتھ پکارے گا دل بھی، لب سے جب لبیک کہو گے ساتھ پکارے گا دل بھی، حاضر ہوں میں میرے خدا میں حاضر ہوں میرے مولا، حاضر ہوں میں میرے خدا میں حاضر ہوں میرے مولا، لب سے جب لبیک کہو گے ساتھ پکارے گا دل بھی، حاضر ہوں میں میرے خدا میں حاضر ہوں میرے مولا، غیب سے پردہ اٹھ جائے گا آنکھیں خود شاہد ہوں گی، غیب سے پردہ اٹھ جائے گا آنکھیں خود شاہد ہوں گی، اہل دل پھر دل کی آنکھ سے رب کا جلوہ دیکھے گا، اہل دل پھر دل کی آنکھ سے رب کا جلوہ دیکھے گا، غیب سے پردہ اٹھ جائے گا آنکھیں خود شاہد ہوں گی، اہل دل پھر دل کی آنکھ سے رب کا جلوہ دیکھے گا، اہل دل پھر دل کی آنکھ سے رب کا جلوہ دیکھے گا، سعی و طواف کی لذت پا کر دنیا کب یاد آئے گی، سعی و طواف کی لذت پا کر دنیا کب یاد آئے گی، آنکھیں ہوں گی کعبہ وہ کا اور مطاف کا نظارہ، آنکھیں ہوں گی کعبہ ہوگا اور مطاف کا نظارہ، سعی و طواف کی لذت پا کر دنیا کب یاد آئے گی، آنکھیں ہوں گی کعبہ ہوگا اور مطاف کا نظارہ، آنکھیں ہوں گی کعبہ ہوگا اور مطاف کا نظارہ، قلب و زباں کی دوری اپنا منہ تک دی رہ جائے گی، قلب و زباں کی دوری اپنا منہ تک دی رہ جائے گی، دل میں خدا کی یاد رہے گی لب پر ہوگا نام خدا، دل میں خدا کی یاد رہے گی لب پر ہوگا نام خدا، قلب و زباں کی دوری اپنا منہ تک دی رہ جائے گی، دل میں خدا کی یاد رہے گی لب پر ہوگا نام خدا، بد نظری کی بیماری سے تم کو شفا ہو جائے گی، بد نظری کی بیماری سے تم کو شفا ہو جائے گی، حسن ازل کے جلووں کو جب وہاں دیکھو گے بے پردہ، حسن ازل کے جلووں کو جب وہاں دیکھو گے بے پردہ، بد نظری کی بیماری سے تم کو شفا ہو جائے گی، حسن ازل کے جلووں کو جب دیکھو گے بے پردہ، ناجائز بوسوں سے اپنے ہونٹوں کو رکھو گے دور، ناجائز بوسوں سے اپنے ہونٹوں کو رکھو گے دور، حج کے بعد بھی یاد رہے گا حجر اسود کا بوسہ، حج کے بعد بھی یاد رہے گا حجر اسود کا بوسا ناجائز بوسوں سے اپنے ہونٹوں کو رکھو گے دور حج کے بعد بھی یاد رہے گا حجر اسود کا بوسا ایسا اس دم ہوگا یارو جب تم اہل دل ہوگے ایسا اس دم ہوگا یارو جب تم اہل دل ہوگے اہل دل سے مل کر تم کو اہل دل بننا ہوگا اہل دل سے مل کر تم کو اہل دل بننا ہوگا ایسا اس دم ہوگا یارو جب تم اہل دل ہوگے اہل دل سے مل کر تم کو اہل دل بننا ہوگا اہل دل سے مل کر تم کو اہل دل بننا ہوگا سینے میں تو دل ہے سب کے لیکن اہل دل کم ہے سینے میں تو دل ہے سب کے لیکن اہل دل کم ہے تائب کی مانو تو حج سے پہلے کر لو یہ سودا تائب کی مانو تو حج سے پہلے کر لو یہ سودا سینے میں تو دل ہے سب کے لیکن اہل دل کم ہے تائب کی مانو تو حج سے پہلے کر لو یہ سودا حج کے سفر پر جانے والوں جاتے جاتے سن لو صدا کعبے کا رب دل میں مکین ہو تب ہے حج کا اصل مزا غیب سے پردہ اٹھ جائے گا آنکھیں خود شاہد ہوگی غیب سے پردہ اٹھ جائے گا آنکھیں خود شاہد ہوگی اہل دل پھر دل کی آنکھ سے رب کا جلوہ دیکھے گا
حجاج کرام کی روانگی ہو رہی ہے تو یقیناً یہ ایک موقع اور محل کے اعتبار سے اچھی نظم ہے جو پیش کی گئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جانے والوں کو اتنی بصیرت عطا فرمائے کہ وہ جانے سے پہلے اپنے دل کا تزکیہ کرا لیں حقیقت یہی ہے کہ حج کا مزہ تبھی آئے گا جب دل صاف ستھرا ہو ہمارا حج کے احکام بھی معلوم ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جس رب کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں وہ رب ہمارے دل میں مکین ہو تو پھر قدم قدم پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو دوبالا فرما دیں گے اور اس کی ہر چیز کا نظارہ پھر علیحدہ ہی ہوگا جیسے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ایک تو آدمی ویسے ہی دیکھتا ہے پہاڑوں کی طرف دیکھ لیا بیت اللہ کو دیکھ لیا اور ایک یہ ہے کہ یہ تصور کر کے دیکھے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بھی گئی ہوگی گویا اصل چیز ہے بالکل وہاں تو اب سب چیزیں اصل نہیں رہی بہت ساری چیزیں تمیز پردوں میں دب گئیں لیکن جو پہاڑ ہیں مثلا جبل احد ہے جبل ثور ہے قال حرا ہے وہ ساری اپنی اصل حالتوں میں ہیں تو جب آدمی ان پہاڑوں پر نظر کرے تو اس محبت کے ساتھ دیکھے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا جب ان علاقوں پہ سفر کرے تو اس علاقوں میں سفر کرتے ہوئے بھی یہ تصور رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے جیسے طریق ہجرہ طریق ہجرہ کہتے ہی اس لیے ہیں پہلے طریق بدر تھا مکے سے مدینہ مدینے سے مکہ جو لوگ آتے جاتے تھے وہ اصحاب بدر جنگ بدر جہاں ہوئی تھی وہاں سے لوگ آتے جاتے تھے وہ بڑا پیچ در پیچ راستہ ہے بعض اوقات تو بعض لوگوں کو چکر آ جاتے ہیں گھومتا ہوا راستہ ہے پہاڑوں کے درمیان بیچ وادیوں سے ہوتا ہوا گزرتا ہے اور ایک ہی روڈ تھا سنگل آنے اور جانے کا وہی تھا کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے سہولت دی تھی تو غالباً سن 1401 ہجری سے پھر یہ طریقہ ہجرہ جو ہے وہ چالو ہوا، اور انہوں نے بالکل اس کو ان خطوط پر استعمال کیا جن خطوط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی. چنانچہ یہ راستہ نکلتا بھی سیدھا قبا پہ ہے آ کے. تو اس طرح سے آدمی جب اس راستے پر سفر کرتا ہے تو یقیناً دائیں بائیں پہاڑ بھی، تو ان پہاڑوں پر آدمی کی جب نگاہ جائے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرے کہ آپ نے بھی ان پہاڑوں کو دیکھا ہوگا، یہاں سے آپ گزرے ہوں گے، تو یقیناً پھر اس نظر سے جب آدمی دیکھتا ہے تو محبت میں کئی گنا اضافے محسوس کرتا ہے. تو بہرحال بس بات ساری یہ ہے کہ محبت تو اصل میں انسان کی آنکھ میں ہوتی. کہتے ہیں نا کہ خوبصورتی جو ہے وہ انسان کی آنکھ میں. ایک چیز ایک آدمی کو خوبصورت نظر آ رہی ہے لیکن دوسرا شخص اس کو بدصورت سمجھتا ہے. بعض لوگ جب اپنا دل کسی کو دے بیٹھتے ہیں نا، تو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ دل لگایا جب گدی سے تو پری کیا چیز ہے. دل کی بات ہے، اگر اب کسی نے گدی سے ہی دل لگایا ہے تو اس کے سامنے پری بھی لیا تو کہے گا اس کو ہٹاؤ. تو دیکھنے والے کی آنکھ میں حسن ہوتا ہے، اس تصور کے ساتھ جب وہ دیکھے گا اس کو وہ چیز حسین معلوم ہوگی. تو اسی طریقے سے ہم جب اپنے دل کو چمکا کر یہاں سے جائیں گے، جیسے کہ طاہر صاحب نے مشورہ دیا، عام طور پر یہاں سے جانے والے جاتے ہیں بس ایک رسم رہ گئی ہے حج اور عمرہ کرنا، لیکن حقیقت میں جس طرح سے عمرہ اور حج ہونا چاہیے سچی بات تو یہ ہے کہ بس اب ہم ان تمام مناسک کو تو ادا کر لیتے ہیں کہ طواف بھی کر لی، عصائی بھی کر لی، اور رمی بھی کر لی، مزدلفہ بھی چلے گئے، منا بھی چلے گئے، عرفات بھی ہو کے آ گئے، لیکن جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں. عموماً اسرائے احوال ہماری نہیں ہوئی ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ حاجی صاحب آنے کے بعد بھی حاجی صاحب نہیں بن پاتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں تمام معاملوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے جو مضمون بیان کیا جا رہا تھا وہ مضمون بھی بڑا اہمیت کا حامل، کہ انسان اپنے گھر میں انسان بن کر رہے، اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، عزیز اقارب کے ساتھ محبت اور پیار کا برتاؤ رکھے. دیکھیے سختی اور نرمی یہ دونوں ضروری چیزیں، صرف نرمی سے کام نہیں چلتا اور صرف سختی سے بھی کام نہیں چلتا. سختی کی جگہ پر سختی ہو اور جہاں نرمی کرنی ہو وہاں نرمی ہو تو کام تبھی صحیح ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں. جہاں آپ کو سختی دکھانی چاہیے تھی وہاں آپ نے نرمی اختیار کر لی، جہاں نرمی کرنی چاہیے تھی سختی کر لی، تو پھر اصلاح نہیں ہوتی. اس سے وقت پر صحیح راستہ اختیار کرنا اور اپنے گھر والوں کے لیے جہاں نرمی کی ضرورت ہے نرمی اختیار کرنا، جہاں سختی کی ضرورت ہے سختی، لیکن وہ سختی بھی وہ نہ ہو کہ جس سے چیز ٹوٹ جائے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں حضرت انجیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً عورتیں اونٹ پر سوار تھی اور وہ ان کو دوڑا رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ انجیشہ یہ کانچ کی شیشیاں ہیں، یعنی ان عورتوں کو تم یہ جو اونٹ بھگا رہے ہو دوڑا رہے ہو ایسا نہ کرو، تبھی کہ یہ نازک ہوتی. جس طرح کانچ ہلنے جلنے سے ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی نازک ہوتی، اس لیے ان کو دوڑاؤ مت اس طرح سے. آپ نے وہاں پر اس کا حکم دیا. اسی طریقے سے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ خواتین کے اعتبار سے ہمیں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کریں، کہاں نرمی کریں، کہاں سختی کریں. نہیں بھی نہیں ہوتی، اس لیے اپنے بچوں کو اپنے سے دور مت کیجیے، سختی بھی رکھیں نرمی بھی رکھیں جہاں ضرورت جس چیز کی ہے. اب لازمی بات ہے کہ بعض اوقات ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایک گولی کھائے، اور کبھی کبھی کہتا ہے دو گولیاں کھانی ہوگی آپ، اور پھر آپ کو کہتا ہے تین دن بعد مجھے بتانا بھی صحیح. جب آپ اس کو جا کے اپنی حالت بتاتے تو وہ بتاتا کہ ہاں بھائی گولی ختم کر دو یا ایک گولی اس میں اور اضافہ کر دو. اسی طریقے سے دین کا معاملہ بھی ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے، یہ اس وقت کی ضرورت کے تحت آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہم کیا کریں، اور اس کا طریقہ وہی ہے. اہل دل کے پاس جائیے، اللہ والوں کے پاس جائیے، اللہ کے نیک بندوں کو توبت اختیار کیجیے اور پھر ان سے ہدایت لیں کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. تو معاملات خراب سے خراب تر بھی ہوتے چلے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو درست بھی فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. ایک بات یہ بھی عرض کرنی تھی کہ آج اس دور میں اختلافات بہت ہوتے ہیں, گھروں میں اختلاف, بھائیوں میں اختلاف, بہنوں میں اختلاف, میاں بیوی میں اختلاف, حتیٰ کہ ماں باپ میں اختلاف, اور اس طرح والدین اور اولاد میں اختلاف. افراد و تفرید ہے. والدین بھی کسی سے محبت کرنے پہ آتے ہیں تو ایک اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنا سارا کچھ اس پہ لٹا دیتے ہیں, اور دوسری اولاد کا معاملہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ سوتےلی اولاد, اس کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں کرتے. اس لیے دیکھیے عدل بین الاولاد یہ ضروری ہے. اولاد کے درمیان زندگی میں عدل و انصاف سے کام لینا یہ ضروری ہے. حتیٰ کہ دیکھیے جو مال و دولت ماں باپ کے پاس ہے تو اگر وہ زندگی میں جو چاہیں جس طرح چاہیں خرچ کر سکتے ہیں, کوئی ممانعت نہیں. اولاد مجبور نہیں کر سکتی کہ صاحب ہمیں دیں, ہمارا حق ہمیں دیں, ابھی ان کا کوئی حق متعلق نہیں. لیکن اگر کبھی والد تقسیم کرنا چاہیں اس کو تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ پھر برابری کی بنیاد پہ تقسیم کیا جائے. یعنی یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہے, بلکہ جتنا لڑکے کو حصہ دیا جا رہا ہے اتنا ہی لڑکی کو بھی حصہ دیا جائے, اس میں کمی نہ کی جائے. اگر 10 روپے ہیں اور 2 بہن بھائیوں میں تقسیم کیے جا رہے تو 5-5 روپے دے دیں. یہ مت دیکھیں کہ لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل. وہ وراثت کی تقسیم ہے, وہ مرنے کے بعد ہے. جب آپ کو اختیار نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, جس طرح چاہے وہ تقسیم کرائے. لیکن زندگی میں اگر کوئی شخص بٹوارا کرتا ہے تو افضل عمل تو یہی ہے کہ برابر سرابر تقسیم ہو, لڑکوں اور لڑکی میں کوئی فرق نہ کیا جائے. البتہ یہ اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, شریعت نے, کہ اگر باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ایک بچہ میرا کمزور ہے, نیک سارے بھی ہے, خدمت بھی بہت کرتا ہے, اور وہ اور بھائیوں کے مقابلے میں اس کے پاس باپ بھی کم ہے, تو اگر اس کو وہ اس طور پہ زیادہ دے دے دوسروں کو کم کر دے تو اس میں گنجائش ہے, ناجائز نہیں. لیکن عام حالات کے اندر عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے. چاہے بہت سارے میرے پاس ساتھی آتے ہیں ایسے کہ وہ گھر سے تنگ ہیں, یعنی ساری زندگی والد کے ساتھ دکان میں وقت گزارا اور ان کے ساتھ مل کر جو ہے کاروبار کیا, اب جب والد بھی بوڑھے ہو گئے اور یہ بھی صاحب اولاد ہو گئے, ماشاء اللہ 3-4 بچے ہیں ان کے, لیکن اب آپ کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے تمہارا کچھ بھی نہیں. تو بعض اوقات ایسا ظلم ایسی زیادتی کرتے ہیں کہ دل ٹوٹ جاتا ہے, اور بےچارا بار بار آتے رہے کہ میں کیا کروں گا, کبھی میں کیا کہہ سکتا ہوں, تمہارے والد ہیں اور ابھی تک انہوں نے تمہیں کچھ دیا نہیں, اس لیے ہے تو انہیں کا مال. اب ہم بھی نہیں کہہ سکتے زبردستی کہ چھین لو اپنے باپ سے تم جا کے. تو زندگی میں ان کو اختیار ہے, جو چاہیں کریں, مال انہیں کا ہے. اس لیے اگر زندگی میں کوئی معاملہ ہم کریں تو اس کو بھی اگر ساتھ ساتھ یہ کرتے جائیں کہ بھئی یہ تمہارا ہے یہ میرا ہے, تو اس میں آگے چل کے آسانی اور سہولتوں کے معاملے ہوتے ہیں. کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی کو اپنے بچوں کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے, اب اگر آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ بچے ان کے ساتھ تو زیادتی ہو جائے گی. اس طرح ایک صاحب باقاعدہ میں اب بھی آتے جاتے ہیں, لیکن ان کا معاملہ اب تک جو ہے وہ الجھا ہوا ہی ہے بےچاروں کا. اب آپ کا معاملہ یہ ہے کہ یا تو بانڈ خرید لیتے ہیں, اس چیک کر رہے تھے کہ کوئی بانڈ لگ جائے یا کچھ اور جوا وغیرہ کھیل لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے. بعض لوگوں کے اس طرح کے بھی معاملات تھے, بعض اولاد دیگر اور دوسرے طریقے سے بےچارے جو ہے بھگت رہے ہیں والدین کا کیا ہوا. تو بہرحال والدین کو چاہیے کہ وہ ایسا معاملہ نہ کریں کہ بعد میں بجائے اولاد ان کے لیے راحت بنے, ان کے لیے مشقت, مصیبت اور پریشانی کا سبب نہ بن جائے, اور بجائے اس کے کہ ان کے ہاتھ میں دعا کریں, ایسا نہ ہو کہ ان کے دل سے دعا ہی نہ نکلے. تو ایسے معاملات کرنے چاہیے کہ اولاد بھی صدقہ جاریہ بنے ہمارے لیے, یعنی ہم اپنی اولاد کو نیک اور ہدایت کے راستے بڑھا لیں, سیدھے راستے بڑھا لیں, خود بھی صحیح کام کریں, اپنی اولاد کو بھی صحیح راستے پر چلائیں. خاص طور پر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو چلانا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکلتے چلے جاتے ہیں, پھر باپ کا رول بھی کم ہو جاتا ہے. جیسے جیسے باپ ضعیف ہوتا جاتا ہے, اولادیں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں, تو باپ کا رول اور دبدبا ختم ہو جاتا ہے. پھر اگر اولاد خود کما رہی ہے اپنا تو پھر اور بھی زیادہ معاملات غلط ہو جاتے ہیں, پھر وہ سمجھتے ہی نہیں کہ باپ سے ہم پوچھے بھی کسی معاملے کے اندر بھی, چونکہ خود کما رہے ہیں. تو اس لیے شروع ہی سے ان کو ایسی ان کی رہنمائی کی جائے کہ وہ کسی حال میں بھی ماں باپ کے خلاف نہ جائیں اور عدل و انصاف سے نہ ہٹیں. شادیاں ہو جاتی ہیں, یہاں پر بھی بڑی بے انصافیاں ہوتی ہیں. اب ماں باپ کی ساری کوشش ہوتی ہے کہ بھائی اس کا سارا جھکاؤ ہماری طرف ہو, حالانکہ بھائی شادی کی ہے تو لازمی بات ہے اس کا جھکاؤ وہ بیوی کی طرف بھی ہوگا, آگے بچے ہوں گے تو اولاد کی طرف بھی ہوگا, تو محبتیں بڑھتی ہیں, تقسیم ہوتی ہیں, اور جب تقسیم ہوتی ہیں تو وہ ویسی محبت نہیں رہتی پھر جیسے پہلے ہوتی. اب اس معاملے کو بھی اچھے والدین سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے ان کو کہ اب اس کی شادی ہم نے کر دی ہے تو اس کا جھکاؤ یقیناً جو ہے وہ دوسری طرف بھی ہوگا, اور اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے کہ ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرے, بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرے, اس میں کوتاہی نہ کرے. تو بہرحال معاملات گھروں میں جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس میں بڑوں کو چاہیے کہ وہ بیچ میں پڑھ کر صلح صفائی کر سے کام لیں, اور اسی طریقے سے دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے یا دو مسلمانوں کی جماعتوں میں لڑائی ہو جائے تو یہاں اکثر لڑائی کو بھڑکانے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن ان کو سلجھانے والے اور لڑائی کو ختم کرنے والے شاید ہی آپ کو ملے. گھروں میں اور خاندانوں میں نہیں ہوتے, لڑائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں یہاں تک کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, گھروں کو خیر آباد کہہ دیا جاتا ہے اور بعض اوقات والدین اکیلے مر جاتے ہیں, بعض اوقات اولاد مر جاتی ہے, ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا. اس لیے عدل و انصاف سے کام لیتے ہوئے تمام معاملات کو درست طریقے پر ہمیں اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. اسی طریقے سے اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ آدمی رکھے اور ایسا معاملہ رکھے کہ اولاد کی جہاں ضرورت ہو نرمی کی تو نرمی کے ساتھ ان کو کام چلایا جائے, اور کہیں کہیں اگر سختی ہو تو سختی بھی کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو. اب کوڑا لٹکانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹھا کے مارتے رہو ہر وقت, بلکہ یہ ہو کہ بھائی گھر والوں پر یہ روب ہو کہ بھائی کوڑا لٹکا ہوا ہے, کبھی اگر ضرورت پڑے گی تو یہ اٹھ بھی سکتا ہے, ہاتھ میں بھی آ سکتا ہے. یہ خوف اور روب اور دبدبا ہونا چاہیے بس, تاکہ اس کوڑے کی وجہ سے وہ صحیح رہے. چنانچہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھ میں رکھو, بلکہ فرمایا گھر میں لٹکا رہے, ضرورت کے تحت اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو سیکھے, اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں محبت کے ساتھ اور دیگر حکمت کے ساتھ, تدبر کے ساتھ, حلم کے ساتھ, بردباری کے ساتھ اپنے سارے معاملات کو سلجھاتے تھے, انشاءاللہ اگر ہم بھی ان طریقوں کو اختیار کریں گے تو ہمارے گھر کی زندگی بھی اچھی گزرے گی, باہر کی زندگی بھی اچھی ہوگی. اور میں ایک بات ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارا کردار سب سے بڑی تبلیغ ہے. کردار کچھ ہو, قول کچھ ہو, عمل کچھ ہو, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. آدمی اپنا کردار پیش کرے, اپنے اخلاق پیش کرے, اپنے گھر والوں میں بھی اس کے اخلاق ہوں کہ میں نے یہ بہت بھلا آدمی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ باہر جائے تو باہر بھی, تو تب تو انسان جو ہے اس کی بات کو مانتا ہے. لیکن اگر ہمارا قول کچھ ہو, عمل کچھ ہو اور فعل کچھ ہو تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کردار کا بھی غازی بنا دے, افعال کا بھی غازی بنا دے, اور اقوال کا بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح بات کہنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.